الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں پہلی بحث اب اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے، اور وہ محاربے اور فساد فی الارض کی بحث ہے. اس میں کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے، ان میں کیا حدود و شرائط ہیں، ان سب پر تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے. ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بحث میں جو آخری بات کہی ہے وہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ کے الفاظ میں ہے. پوری آیت یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، سو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے ان سزاؤں سے متعلق اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے، یعنی ایک جرم زیر بحث ہے، اس جرم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اب آیت ہی میں یا آیات ہی میں ان کے حدود و شرائط بھی بیان کر دیے ہیں. اس ذیل میں جو آخری بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم، یعنی فساد فلرز کے مجرم، نیوسنس پیدا کرنے والے مجرم، اگر قابو میں آنے سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیں، سرنڈر کر دیں، تو کیا پھر بھی انہیں وہی سزائیں دی جائیں گی؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں انہیں وہ سزائیں نہیں دینی چاہیے. البتہ جو عام جرائم ان سے ہوئے ہیں، قتل ہوا ہے تو قتل کی سزا، چوری ہے تو چوری کی سزا، یعنی جو جرائم بھی عام حالات میں ہوتے ہیں ان کی سزائیں چونکہ الگ ہیں، اور یہ معاملہ کہ کوئی جرم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ فساد فلرز کی صورت اختیار کر لے، سوسائٹی کے نظم کو درہم برہم کر ڈالا جائے، ان طرح کے جرائم کی سزائیں پھر ان کو نہیں دی جائیں گی. ان سزاؤں سے متعلق اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں ہی کا معاملہ کیا جائے گا، یعنی انہیں پھر فساد فی الارض کے مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. اس صورت میں انہیں محاربے یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. استاذ امام نے لکھا ہے یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں. یہ جو بغاوت کے الفاظ استاد امام نے استعمال کیے ہیں تو یہ در حقیقت جرم کی اسی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی ایک چور جب چوری کرتا ہے تو وہ بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن وہ ریاست سے، اس کے نظم سے اور معاشرے سے بغاوت کر کے اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتا. ایک شخص جب قتل کرتا ہے تو وہ اپنے کسی جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے یا کسی اور چیز کے پیش نظر اس بڑے جرم کا ارتکاب تو کر ڈالتا ہے، لیکن اس کو سوسائٹی سے، نظم سے بغاوت نہیں قرار دیا جا سکتا. تو بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کا جو نظم قائم کیا گیا ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے، اس میں ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ گویا نظم سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، اس کو مانا ہی نہیں جا رہا، تو اس صورت حال کو لفظ بغاوت سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ بغاوت جس طرح کہ ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے, اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا. یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں, یعنی وہ فساد فی الارض میں مبتلا رہے ہوں, اس جرم کے ارتکاب پر اصرار کرتے رہے ہوں, حکومت کے مقابلے میں کھڑے رہے ہوں. اگر ان کو گرفتار کرنے کی سعی کی جائے تو وہ بندوقیں نکال کر مقابلے پر اتر آتے ہوں. تو یہ اصل میں وہ صورتحال ہے. یہ ڈاکو پیدا کر دیں, یہ دہشت گرد پیدا کر دیں, یہ زنا بالجبر کے مجرم پیدا کر دیں, یا اور کوئی ترہیب کے تخریب کے مجرم پیدا کر دیں, سب ایک ہی ذیل کی چیز ہے. یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں اور حکومت نے اپنی طاقت سے ان کو مغلوب و مغلوب کیا ہو. جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں, یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کر لی بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا, ان کے خلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا, بلکہ ان کے ساتھ عام قانون کے تحت معاملہ ہوگا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے عام جرائم بھی معاف کر دیے جائیں گے. یہ جو ایک باغیانہ روش پیدا ہو گئی تھی اور ایک فساد کی صورت انہوں نے پیدا کر دی تھی, اس سے اب صرف نظر کر لیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کن جرائم کا ارتکاب کیا ہے جو عام قانون کے تحت بھی جرم ہی سمجھا جاتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ عام قانون کے تحت معاملہ ہوگا. اگر ان کے ہاتھوں عام شہریوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو حتی الامکان ان کی تلافی کرا دی جائے گی. آیت میں فالمو کے لفظ, فالمو کا مطلب ہے جان رکھو, آیت میں فالمو کے لفظ کا زور اگر ذہن میں رکھیے تو یہ بات صاف واضح صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ و اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کاروائی جائز نہیں ہے. یعنی بہت تنبیہ کے اسلوب میں ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوب جان رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ کوئی انتقامی رویہ حکومت میں, نظم اجتماعی میں, اس کے کارپردازوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے. آیت میں فالمو کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے تو یہ بات صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ و اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کارروائی جائز نہیں ہے. خدا غفور اور رحیم ہے. جب وہ پکڑ سے پہلے توبہ و اصلاح کر لینے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بندوں کا رویہ اس سے الگ کیوں؟ یعنی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حکومت, نظم حکومت, یہ انتقامی جذبے میں سرشار ہو کر نہیں چلائے جا سکتے. ان میں ہر قدم انصاف کے مطابق, ہر قدم صورتحال کا جائزہ لے کر, ہر قدم رضانت سے, تدبر سے اٹھایا جانا چاہیے. تو یہاں پر بھی اسی کی تعلیم دی ہے. یہاں یہ بات البتہ واضح رہے کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کر اعتراف جرم کے لیے حاضر ہو جانے والوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے. یعنی تین صورتیں بن جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے, یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, حکومت کی طرف سے اگر کوئی وارننگ دی گئی یا ان کو پکڑنے کے لیے کچھ اقدامات شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, پیش کر دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر جمے ہوئے ہیں, فساد برپا کیے ہوئے ہیں, حکومت کے لیے وہ مستقل چیلنج بنے ہوئے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب دیکھا کہ اب بالکل پکڑے جا رہے ہیں, بھاگنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی, اس کے بعد آگے آئے, اعتراف جرم کیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تیسری صورت بن جاتی ہے. اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں, یعنی وہ لوگ جو بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کر اعتراف جرم کے لیے حاضر ہو گئے ہوں، ان کے بارے میں حکومت یہ اختیار یقیناً رکھتی ہے کہ چاہے تو انہیں یہ رعایت دینے سے انکار کر دیں۔ یعنی پہلی دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے بالکل واضح ہے، اس صورت میں اب معاملہ حکومت کی صوابدید پر آ جائے گا، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے جو رعایت دی ہے اس کے تحت انہیں رعایت دے دے، اور چاہے تو یہ کہہ کر انکار کر دے کہ اس صورت کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ علم و عقل یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس طرح کی صورت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے جرم کے بارے میں جو کچھ عرض کرنا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اب دوسرا جرم ہے قتل و جراحت، یعنی کسی کی جان لے لینا، کسی کو زخمی کرنا، کسی کا کوئی عضو کاٹ دینا، اس کے لیے یہ ایک جامع تعبیر ہے قتل و جراحت۔ سورہ بقرہ کی آیات 178-179 سر عنوان ہے۔ اس کتاب میں یہ علم میں ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی قانون بیان ہوا ہے، اگر وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، بہت سی چیزیں تو وہ ہیں کہ جن میں اصل سنت ہے وہیں سے ابتدا ہوئی ہے، لیکن اگر قرآن میں بیان ہوا ہے تو اس کی آیات اس طرح سر عنوان بنائی گئی ہیں اور اس کے بعد اس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ تو یہ آیات کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب الیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں، ان آیات کا ترجمہ ہے، ایمان والو تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ ذہن میں رہے، ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت، پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو، لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے، پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ قصاص کا یہ حکم، یعنی یہ جو سورہ بقرہ کی آیات 178-179 میں دیا گیا ہے اور جس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، قصاص کا یہ حکم جس طرح ہمارے لیے ہے اسی طرح پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے وہ اپنے اصول میں ایک ہی ہے، اس کے ایمانیات ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں، اس میں بنیادی احکام بھی ایک ہی ہیں، البتہ قانون جو کچھ دیا جاتا ہے اس میں تمدن کی تبدیلیوں کا لحاظ کر کے یا امتوں کے لیے کسی امتحان کے پیش نظر کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، لیکن قصاص کا یہ حکم جس طرح ہمارے لیے ہے اسی طرح پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ قرآن نے تورات کے حوالے سے فرمایا ہے، یہ بات خود قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بیان کر دی ہے، فرمایا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ مائدہ کی آیت 45 ہے، اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا، یعنی تورات میں، اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کا حوالہ دیا ہے جو تورات میں ان کے لیے بیان کیا گیا تھا. پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے. اس کا حوالہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی قانون نازل کیا تھا. اس آیت سے واضح ہے کہ قصاص کا یہ قانون صرف قتل ہی کے لیے نہیں، کسی کو زخم لگانے اور اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہے. یعنی قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اب پیروی کی جائے گی، اور جو معاملہ مجرم نے کیا ہے وہی اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. اس میں اگر جان لی ہے تو جان لے لی جائے گی، اگر کسی عضو کو نقصان پہنچایا ہے تو حق دیا جائے گا کہ اس کے عضو کو بھی اسی طرح نقصان پہنچایا جائے. اس لیے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان نفس بن نفس، والعین بالعین، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن. جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آخر میں تعمیم کا طریقہ اختیار کر لیا اور فرمایا، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے. یعنی ہر معاملے میں یہی قانون ہے. اس آیت سے واضح ہے کہ قصاص کا یہ قانون صرف قتل ہی کے لیے نہیں، کسی کو زخم لگانے اور اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہے. قرآن کی روح سے یہ سب سنگین جرائم ہیں، لیکن جہاں تک قتل کا تعلق ہے، یعنی کسی کو زخم لگایا جائے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی کی ناک کاٹ دی جائے، یہ سب سنگین جرائم ہیں، لیکن جہاں تک قتل کا تعلق ہے اس کو تو اس نے، یعنی قرآن نے، پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اس کا ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یہ بھی مائدہ میں 32 آیت ہے. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اس صورت میں، یعنی جب کسی کو قتل کر دیا جائے، اس صورت میں قرآن مجید نے اس کے مرتکبین کو، خاص کر جب وہ کسی مسلمان کو قتل کریں، قیامت میں ابدی جہنم کا مستحق قرار دیا. یعنی قرآن مجید میں خاص کر ایمان والوں کے قتل کے لیے بھی یہ آیا ہے، اور محض قتل نفس کے لیے بھی یہی سزا بیان ہوئی ہے. اس صورت میں قرآن مجید نے اس کے مرتکبین کو، خاص کر جب وہ کسی مسلمان کو قتل کریں، قیامت میں ابدی جہنم کا مستحق قرار دیا، اور پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا نَّزِيمًا. اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس وقت جب مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہو گیا تو یہ اسلوب اختیار کیا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیے تو سورہ فرقان میں تین بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے، ایک شرک، دوسرے قتل نفس، وہاں پر یہ شرط نہیں لگائی کہ کسی مومن کو یا مسلمان کو قتل کیا ہے، قتل کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر کوئی شخص زنا کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، سب کے بارے میں یہی چیز کہی ہے، یہی بتایا ہے کہ ابدی جہنم ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ یخلد فی ہے موہانا. چنانچہ اس جرم سے متعلق جو فرائض قرآن مجید کے اس نقطۂ نظر کی روح سے اس کتاب کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوا ہے تو گویا پوری انسانیت قتل ہو گئی ہے، اور اس کا قصاص اللہ نے فرض کر دیا ہے. اس ظاہر ہے کہ یہ بڑی سخت صورتحال ہے کہ اگر کسی نے دانت توڑا ہے تو دانت ہی توڑا جائے، اور اگر کسی نے ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ ہی کاٹا جائے، اور جان لی ہے تو جان ہی لی جائے. تو یہ ایک سخت قانون ہے. اس صورت میں کیونکہ قرآن مجید نے یہ سارے پہلو بیان کر دیے ہیں، تو اس جرم سے متعلق جو فرائض قرآن مجید کے اس نقطۂ نظر کی روح سے اس کتاب کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں، اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلف ٹھہرتے ہیں، وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے. ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل، یعنی جب بھی کہیں قتل ہو جائے، ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے، اس کو کوئی معمولی جرم نہ سمجھا جائے. یہ بات کہ لوگ مرتے ہی رہتے ہیں، یہ کہہ کر لوگ آگے نہ بڑھ جائیں. ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر کے، اس سے اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے، یعنی قصاص کا قانون بیان ہوا ہے، اس جرم کی شناخت بیان ہوئی ہے، یہ جرم کس درجے کا اس کو واضح کیا ہے، اس کا نتیجہ قیامت میں کیا نکلے گا اس کو واضح کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر استاذ امام نے لکھا ہے. ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے، جب تک اس کا قصاص نہ لے لیا جائے، ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا. اللہ تعالیٰ نے جو نظم اس دنیا کے لیے انسان کی فطرت میں رکھا، اور جس کا ظہور ریاست کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ کسی شخص کی جان، مال، آبرو کے لیے کوئی خطرہ نہ پیدا کیا جائے. ہر شخص محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا. قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے، اگر قانون ہدم ہو گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں ہے. دوسری یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا، بلکہ سب کو قتل کیا. وہ جو اوپر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی ہے، صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل کیا ہے. تیسری یہ کہ کوئی شخص اگر کسی کو خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت تا بحد مقدور، یعنی جتنی اس کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تا بحد مقدور اس کے لیے ضروری ہے، اگرچہ اس کے لیے اسے خود جوکھم برداشت کرنی پڑے. اس لیے کہ جو شخص کسی مظلوم کی حمایت و مدافعت میں سینہ سپر ہوتا ہے، وہ صرف مظلوم ہی کی حمایت میں سینہ سپر نہیں ہوتا، بلکہ تمام خلق کی حمایت میں سینہ سپر ہوتا ہے، جس میں وہ خود بھی شامل ہے. چوتھی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کو چھپاتا ہے، یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، یا قاتل کا ضامن بنتا ہے، یا قاتل کو پناہ دیتا ہے، یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے، یا دانستہ اس کو جرم سے بری کرتا ہے، وہ گویا خود اپنے اور اپنے باپ، بھائی، بیٹے کے قاتل کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہے. پانچویں یہ کہ کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی در حقیقت مقتول کو زندگی بخشنا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے مضمرات ہیں، جو ان تعبیرات کے اندر تھے جو قرآن نے اختیار کیں. یہ تعبیر اختیار کی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. ان تمام مضمرات کو یہاں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اس جرم کے لیے سزا کا جو قانون قرآن مجید کی زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے، وہ درج ذیل چار دفعات پر مبنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی شناخت بیان کی، اس کے بارے میں متنبہ کیا، یہ بتایا کہ یہ کس درجے کا جرم ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سب چیزیں بیان کیں. اس کے بعد اب قانون بیان کیا، یعنی وہ کیا قانون ہے جس کی پیروی مسلمانوں کو، مسلمانوں کے معاشرے کو، مسلمانوں کی حکومت کو کرنی ہے. اس جرم کے لیے سزا کا جو قانون قرآن مجید کی زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے، وہ درج ذیل چار دفعات پر مبنی ہے. اول یہ کہ قصاص ایک فرض ہے جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو قصاص لیں، چاہیں تو قصاص نہ لیں. یہ ایک فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے. یہ فرائض ہر ہر فرد پر ہیں، لیکن وہ فرائض جو مسلمانوں کی حکومت پر یا مسلمانوں کے معاشرے پر یا ان کی جماعت پر بحیثیت جماعت عائد کیے گئے ہیں، ان میں یہ چیز فرض ہے. اسی بات کو میں نے وقتاً فوقتاً واضح کیا ہے کہ ہمارے دین میں احکام کی دو نوعیتیں ہیں. ایک وہ فرائض و واجبات یا اوامر و نواہی ہیں جن کے مخاطب افراد ہیں، اور اصلاً اس دین کے مخاطب افراد ہی ہیں. فرد کو بحیثیت فرد قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، اس کو جن ذمہ داریوں کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے یا جن چیزوں کو اس کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے یا ناپسندیدہ، ان سب چیزوں کو فرد بحیثیت فرد اختیار کرتا یا اس میں کوتاہی کرتا یا آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس میں اگر افراد کوتاہی کرتے ہیں یا کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی علم میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں یا عمل میں، تو دوسرے لوگوں کا اس سے زیادہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ شائستگی کے ساتھ ان کو توجہ دلا دیں. باپ بھی یہی کرے گا، ماں بھی یہی کرے گی، گرد و پیش کے لوگ بھی یہی کریں گے، سوسائٹی میں جو دانشور، فلسفی، علماء، حکماء ہو وہ بھی یہی کریں گے، اور اس طرح کے معاملات میں حکومت بھی یہی کرے گی. چنانچہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا انعقاد کرے، اور اس کا ممبر اس کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نصیحت کرنی ہے، ہدایت کرنی ہے، لوگوں کو خدا یاد دلانا ہے، تو اس ممبر کو استعمال کیا جائے. دوسری نوعیت کے احکام وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے، یعنی وہ افراد کو نہیں دیے گئے، مسلمانوں کی جماعت کو، ان کے معاشرے کو. وہ احکام ہیں جن کی پیروی سے کوئی حکومت اسلامی حکومت بنتی ہے، یعنی اس کا دائرہ ہی بالکل الگ ہے، ان احکام کی فہرست بھی بالکل الگ ہے. وہ حکومت کو دیے گئے ہیں، معاشرے کو دیے گئے ہیں، یا مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جماعت کو حکم دے گا. جماعت کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، یعنی وہ قبائلی سطح پر ایک نظم رکھتی ہے، وہ دور حاضر کی ایک ریاست میں تبدیل ہو چکی ہے. جو بھی صورت ہوگی اس کے لحاظ سے جماعت اس پر عمل کرنے کی مکلف ہے، وہ افراد سے متعلق نہیں ہوتے. تو جس طرح افراد سے متعلق چیزوں میں حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہے، اسی طرح جماعت سے متعلق چیزوں میں افراد بھی اپنے طور پر کوئی اقدام نہیں کر سکتے. یہ دو بالکل الگ الگ دائرے ہیں. اور ہمارے ہاں جو تعبیر رائج ہو گئی ہے کہ اسلامی حکومت لوگوں پر دین کا نفاذ کرتی ہے, یہ انتہائی غلط تعبیر ہے. صحیح تعبیر یہ ہے کہ اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی شریعت پر عمل کرتی ہے, یعنی جو احکام جماعت کو دیے گئے ہیں, معاشرے کو دیے گئے ہیں, وہ ان پر عمل کرتی ہے, ان فرائض و واجبات کی پابندی کرتی ہے. تو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اول یہ کہ قصاص ایک فرض ہے جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر, یعنی یہ جو فریضہ ہے یہ مجھ پر آپ پر انفرادی حیثیت سے عائد نہیں کیا گیا بلکہ مسلمانوں کی جماعت پر عائد کیا گیا ہے. نتیجے کے طور پر یہ نظم اجتماعی سے متعلق ہے یا حکومت سے متعلق ہے سادہ لفظوں میں. اول یہ کہ قصاص ایک فرض ہے جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے. اسلامی معاشرے کے لیے اسی میں زندگی ہے, اور مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے جس سے انحراف صرف ظالم ہی کرتے ہیں. لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی شخص, یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ نتیجے کے لحاظ سے ہے. اگر آپ سادہ لفظوں میں بیان کریں یا جیسے حکم دیا گیا ہے, تو جماعت کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں کے معاشرے کی ذمہ داری ہے. معاشرے کی یا جماعت کی نمائندگی کرتی ہے حکومت, تو وہ خود بخود احکام اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون ہے جس سے انحراف صرف ظالم ہی کرتے ہیں. لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگائے, انہیں گرفتار کرے اور قانون کے مطابق ان سے قصاص لے. دوم یہ کہ قصاص کے معاملے میں پوری مساوات ملحوظ رہنی چاہیے. لہذا اگر کوئی غلام قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی غلام, یعنی یہ نہیں کہ اب غلام نے قتل کیا ہے تو آپ اپنے قبیلے کی قوت کے زوم میں, آپ کا تعلق اشرافیہ سے ہے, آپ کوئی بڑے آدمی ہیں, تو آپ کسی دوسرے کا مطالبہ کریں کہ ہمارا غلام قتل ہوا ہے تو ہم آپ کے غلام ہی کو قتل نہیں کریں گے, ہم کسی اور کو قتل کریں گے, اس کا کوئی سوال نہیں ہے. لہذا اگر کوئی غلام قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی غلام, اور آزاد قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے. اس وقت چونکہ معاشرے میں یہ تقسیم موجود تھی اور سب سے بڑھ کر ناانصافی اسی تقسیم کی وجہ سے ہوتی تھی, تو اس لیے اس کو بنیاد بنا کر بات کی گئی ہے. کسی شخص کا معاشرتی اور سماجی مرتبہ اس معاملے میں ہرگز کسی ترجیح کا باعث نہیں بننا چاہیے. یعنی وہ شریف ہے, وزیع ہے, عالم ہے, عارف ہے, بڑا آدمی ہے, چھوٹا آدمی ہے, یہ اس معاملے میں ہرگز ملحوظ نہیں رکھا جائے گا. بہت سی چیزیں جو مراتب کے لحاظ سے ملحوظ رکھنی ضروری ہوتی ہیں, وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی قیمت خود پا لیتی ہیں, لیکن دو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں کبھی اس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے. ایک جہاں جرائم کا ارتکاب ہو اور انصاف پیش نظر ہو, وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تو بڑے شاعر ہیں, بڑے ادیب ہیں, بڑے حکیم ہیں, یہ فلسفی ہیں, یہ ارسطو افلاطون ہیں, ان کو لائسنس مل گیا ہے, اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر حکومت قائم ہونی ہے, وہاں پر بھی یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ حکومت قائم کرنے کے لیے تو صرف انہی لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے جو کوئی بڑے عالم ہوں, بڑے فلسفی ہوں, بڑے حکیم ہوں. یہ اصلا لوگوں کا معاملہ ہے, اس لیے اس میں کوئی تفریق یا عدم مساوات ملحوظ نہیں رکھی جا سکتی, تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. دوم یہ کہ قصاص کے معاملے میں پوری مساوات ملحوظ رہنی چاہیے. لہٰذا اگر کوئی غلام قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی غلام, اور آزاد قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے. کسی شخص کا معاشرتی اور سماجی مرتبہ اس معاملے میں ہرگز کسی ترجیح کا باعث نہیں بننا چاہیے. سوم یہ کہ خود مجروح یا مقتول، یعنی جس کو زخم لگایا گیا ہے، جس کے کسی عضو کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ مجروح، اور یا یہ قتل کر دیا گیا ہے. سوم یہ کہ خود مجروح یا مقتول کے اولیاء، اولیاء یعنی وارث لوگ، ماں ہے، باپ ہے، اعزاء اقربا ہیں، مجروح یا مقتول کے اولیاء اگر جان کے بدلے میں جان، عضو کے بدلے میں عضو، اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے ان کو، لیکن اگر وارث اس کا مطالبہ نہ کریں، وہ یہ کہیں کہ ہم جان نہیں لینا چاہتے، ہم عضو کے بدلے میں عضو کو نہیں کاٹنا چاہتے، مجروح یا مقتول کے اولیاء اگر جان کے بدلے میں جان، عضو کے بدلے میں عضو، اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں، اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں، وارث، اولیاء، تو عدالت جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر اسے کوئی کم تر سزا بھی دے سکتی ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. ہمارے ہاں قصاص کے قانون کی عام تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جب مجروح یا مقتول کے اولیاء جان کے بدلے جان یا عضو کے بدلے عضو پر اصرار نہ کریں، یعنی گویا معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب حکومت پابند ہو گئی ہے کہ وہ معاف کر دے یا نرمی برتے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے الفاظ لکھے گئے ہیں اسے کوئی کم تر سزا بھی دے سکتی ہے، یعنی یہ حکومت کا یا عدالت کا اختیار ہے، وہ چاہے تو نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائے اور چاہے تو انکار کر دے. یہ فرق بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. اس کے نیچے میں نے اسی لیے ایک نوٹ لکھا ہے، یعنی دے سکتی ہے، کم تر سزا بھی دے سکتی ہے، دینا لازم نہیں ہے. یہ اب لازم نہیں ہو گیا کہ حکومت کے ہاتھ بن گئے ہیں، وارثوں نے معاف کر دیا ہے، کسی نے دباؤ ڈال کے معاف کروا دیا. عدالت سمجھتی ہے کہ مجرم نے جرم کا ارتکاب بالکل آخری صورت میں کیا ہے اور ایسا متکبر ہے یا ایسا اوباش ہے کہ اس کو معاف نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ دینا لازم نہیں ہے، یعنی کم تر سزا دینا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وارثوں کی طرف سے نرمی اور رعایت کے بعد قصاص کی فرضیت ختم ہوئی ہے، اس کا جواز ختم نہیں ہوا. جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ کتبہ علیکم القصاص فی القتلہ، تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو نرمی برتتے معاف کر دیتا ہے، کوئی معافی دے دیتا ہے، تو تم اس کے بعد معاف کر سکتے ہو، تو یہ فرضیت کا خاتمہ ہے، جواز کا خاتمہ نہیں ہے. اس لیے کہ وارثوں کی طرف سے نرمی اور رعایت کے بعد قصاص کی فرضیت ختم ہوئی ہے، اس کا جواز ختم نہیں ہوا. چنانچہ حکومت اور معاشرے کو پورا حق ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر وہ قصاص ہی پر اصرار کریں اور اس رعایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. یعنی عدالت یہ کہہ دے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے معاف کر دیا، لیکن حکومت، معاشرہ، عدالت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ حق ہے. اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری کتاب مقامات میں مضمون قتل عمد کی سزا. یہ چونکہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے، ہمارے ہاں اس کے نتائج بھی غیر معمولی نکلے ہیں، اس سے اسلامی قانون کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکی، تو اس پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے اپنے ایک مضمون میں جو میری کتاب مقامات میں قتل عمد کی سزا کے زیر عنوان دیکھا جا سکتا ہے. اس کا میں نے یہاں خلاصہ کر دیا ہے اور اس کا حوالہ دیا ہے. اس کو ہم اس سے اگلی نشست میں پورا پڑھیں گے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں اصل استدلال کیا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء اس کو غلط سمجھے ہیں، قرآن مجید نے بات کس طرح بیان کی ہے اور جو بات قرآن نے بیان کی ہے وہ کتنی علم و عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کو ہم تفصیل سے اس مضمون میں دیکھیں گے۔ اس پیراگراف کو ختم کر لیجئے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک رعایت اور ان پر اس کی عنایت ہے، چنانچہ اس جرم کے متاثرین اگر اسے اختیار کریں گے، یعنی اب قرآن نے کیا بتایا کہ جو اولیاء ہیں یا کوئی مجروح ہے جس کو کوئی زخم لگا ہے یا جس کا کوئی عضو کاٹ لیا گیا ہے، وہ اگر یہ اختیار کرے گا کیا، نرمی کا رویہ، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی یہ معافی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، ان کو بھی ترغیب دی ہے، یہ ترغیب جماعت کے لیے بھی ہے، معاشرے کے لیے بھی ہے، لیکن پابند نہیں ہو گیا معاشرہ۔ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔